مومنین احرام، یہ شہید بافر الصدر ہوں، شہید محراب ہوں، یا پاکستان میں شہید عارف حسین الحسینی، علماء کرام نے جس طرح لیڈ کرتے ہوئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس ملت کو، اس پیغام سید الشہداء کو ہم تک پہنچایا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا تحفہ ہے خدا وحدہ لاشریک کی طرف سے. اور ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے آج تک حق و باطل کو سامنے رکھتے ہوئے، پیغام سید الشہداء کو سامنے رکھتے ہوئے، باطل کے سامنے ہمیشہ حق کی صدا بلند کی. تو میں دعوت دوں گا حجۃ الاسلام والمسلمین عالی جناب حسن عباس رضوی صاحب کو تشریف لائیں اور شہید کی اسپرچل لائف کے بارے میں خیالات کا اظہار کریں.
اللہم صلی اللہ علیہ
وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اللہم صلی اللہ محمد و آل
محمد. محترم علماء کے سامنے جسارت ہے، معذرت کے ساتھ. اعزان محترم، جس شخصیت کی یاد منانے کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں، یعنی شہید علامہ عارف حسین الحسینی، جن کی زندگی مختصر تھی، قیادت تو نہایت مختصر موقع ملا آپ کو، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہ کردار چھوڑا، وہ افکار چھوڑے کہ جس سے آج نوجوان جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، وہ نوجوان بھی آج اس سے ہدایت پا رہے ہیں. یقیناً شہید آج ان تمام افراد کے دل میں زندہ ہیں جنہوں نے شہید کے ساتھ زندگی گزاری، اور کسی کے دل میں زندہ رہنا، ایسے افراد کے دل میں زندہ رہنا جو کسی کے ساتھ رہا ہو، ہنر نہیں ہے. لیکن شہید آج ان کے دلوں میں بھی زندہ ہیں جنہوں نے صرف شہید کی تصویر دیکھی ہے، جنہوں نے صرف شہید کا نام سنا ہے. آج آپ میں اکثر لوگ وہ افراد بیٹھے ہیں جنہوں نے شہید سے ملاقات نہیں کی ہے، شہید کو دیکھا نہیں ہے، شہید سے گفتگو نہیں کی ہے، شہید کے ساتھ نشست و برخاست نہیں رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہاں پر شہید کے نام پر جمع ہوئے. یہ آپ کا وہ ہنر تھا، وہ پہلو تھا آپ کا، کہ جو باعمل افراد ہوتے ہیں، با کردار افراد ہوتے ہیں، دنیا اسے انہیں نہیں بھولتی، چاہے وہ کتنے ہی قلیل مدت کے لیے آئے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو برکت عطا فرماتا ہے، ان کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کے ذکر میں برکت عطا فرماتا ہے، ان کی یاد میں برکت عطا فرماتا ہے. اور خود قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسے جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، ان کے لیے تم گمان بھی نہ کرنا، وہم بھی نہیں آنا چاہیے، سوچ بھی نہیں آنا چاہیے، فکر بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ افراد مر گئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ جو زندہ افراد ہیں اور اللہ کے نزدیک یہ رزق پانے والے افراد ہیں. شہید کا جو کردار تھا، اس کو کئی پہلو سے اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. شہید نے نوجوانوں کو خاص طور پہ نوجوان ان کے ٹارگٹ تھے، یعنی نوجوان جو تھے آپ کے مد نظر تھے، یعنی آپ کی تبلیغ، آپ کی محنتوں، آپ کی زحمتوں کا جو، اور آپ کا ہم و غم جو ہوا کرتا تھا، وہ نوجوان ہوتے تھے، اور نوجوانوں کو آپ سے زیادہ ایڈریس کیا کرتے تھے، نوجوانوں کی محفل میں آپ زیادہ جایا کرتے تھے کہ یہ ہماری قوم کا مستقبل ہیں، یہ ہماری قوم کا سرمایہ ہے. لہٰذا آپ نے بہت زیادہ توجہ دی. اور اس طرف سے، دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو شہید امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستہ تھے، متاثر تھے، ان کو اپنا رہبر، امام، اپنا پیشوا تصور کرتے تھے، ان کے فرمودات پر عمل کرتے تھے اور ان کے بتائے ہوئے احکام کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے تھے، لہٰذا ان کی اطاعت کو واجب سمجھتے تھے. ایک طرف سے وہ اپنے بزرگ سے بھی منسوب تھے جنہیں امام خمینی کہا جاتا ہے، دوسری طرف وہ نوجوان افراد جو تھے ان سے بھی وہ رابطہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ اس ان افکار کو جو امام خمینی نے پھیلایا ہے اور جو امام خمینی پھیلانا چاہتے ہیں ان کو لوگوں میں عام کیا جائے۔ میں اس بات کو دعوے سے نہیں کہتا کیونکہ نہ میرا علم اتنا ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا ہے، نہ میں اتنا اس موضوع پہ جانتا ہوں، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا وہاں تک امام خمینی سے پہلے اسلام کی تعریف، سیاست کی تعریف، دین کی تعریف، قیادت کی تعریف، نماز کی تعریف، ایمان کی تعریف، حج کی تعریف، وہ تمام تعریفیں اور تھیں، لیکن امام خمینی نے جب انقلاب لا کر اس دین کو زندہ کر دیا تو آج جہاد کی تعریف اور ہے، حج کی تعریف اور ہے، نماز کی تعریف اور ہے، ایمان کی تعریف اور ہے۔ جناب شہید عارف حسین الحسینی ایک مانوی شخصیت بھی تھے، قائد بھی تھے، سیاسی بصارت بھی رکھتے تھے۔ آپ نے سیاست کو اور قداست کو، یعنی مقدس مفاہیم کو آپ نے جمع کر کے بتایا کہ خمینی پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، خود عمل کرتے تھے۔ ان کے وہ افراد جو قریبی ترین افراد تھے جنہوں نے اس زمانے کو بھی درک کیا جب شہید عارف حسینی جو تھے جوان تھے اور نجف اشرف میں زیر تعلیم تھے، ان افراد کے اگر الفاظ آپ دیکھیں تو آج ان کے الفاظ یہ ملتے ہیں کہ یہ وہ جوان ہی سے ایک پاکیزہ جوان تھے، جوانی سے ایک پاکیزہ فکر رکھتے تھے، قیادت بننے کے بعد، سر پہ امامہ رکھنے کے بعد، طالب علم ہونے کے بعد نہیں، بلکہ ابتدا سے وہ ایسے تھے۔ اور اس کے لیے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب بھی شہید مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے تھے مشرف ہونے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، ابتدائے زیارت سے آخر زیارت تک کریا فرما، اور اتنا گریا فرماتے تھے کہ آپ کے اطراف میں جو افراد کھڑے ہوتے تھے وہ بھی منقلب ہو جاتے تھے، یہ کس قسم کی زیارت پڑھ رہا ہے۔ وہی عام زیارت تھی جو دن اور رات لوگ پڑھتے ہیں، لوگ جو عادی ہو جاتے ہیں، لیکن شہید کا مولا کائنات سے اس قسم کا توسل، اس قسم کا رابطہ کہ مولا کی بارگاہ میں جا کر زیارت پڑھتے ہوئے گریا کرنا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ کتنے پاک اور پاکیزہ تھے۔ ہم کتنی مرتبہ مسائل بھی سن لیتے ہیں، زیارتیں پڑھ لیتے ہیں، دعائیں پوری ہم پڑھ جاتے ہیں، لیکن ہماری آنکھوں میں ایک قطرہ آنسو نہیں آتا۔ لیکن ایک ساتھ دوست یہ کہے کہ جب بھی وہ زیارت پہ جایا کرتے تھے اور شہید زیارت کرتے تھے مولا کائنات کی، تو آپ گریا کرتے تھے، یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا پاک اور پاکیزہ رکھا۔ دوسری طرف یہ بھی ملتا ہے کہ شہید جب قیادت کے بعد نہایت مصروف ہونے کے باوجود، دن اور رات جب آپ سفر کرتے تھے، کئی کئی گھنٹوں کا سفر ہو جاتا تھا، کئی کئی مائلز کا سفر ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر نماز شب کا وقت بیچ میں آ جاتا تھا تو بعض وقت کسی مومن کے گھر جا کر نہیں ہوتا تو راستے میں اگر ہوتا تو راستے میں رک کر نماز شب پڑھا کرتے تھے۔ نماز شب سے وابستہ، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں سلوات پڑھیں محمد والے، اللہ
صلی علی محمد والے محمد واجی،
اور ابھی بھی خدا خاتم الانبیاء باوازے بلند صلوات،
اللہ صلی علی محمد والے محمد۔
نماز شب کے لیے روایات ہیں کہ دین چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو، دنیا چاہیے تو بھی نماز شب پڑھو۔ لہٰذا آپ نے کیا، اور جو ان کے مدرسے میں طالب علم رہتے ان سے تو میری خود بات ہوئی، جو رہتے تھے ان میں جو ملاقات ہوئی تو کہا کہ شہید بہت تاکید کرتے تھے نماز شب پڑھنے پر، بہت زیادہ تاکید۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا تھا، کوئی طالب علم کہنے، اول تو ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی چھوڑتا رہا مسلسل، اتنا وہ ٹائم ہی نہیں دیتے تھے، لیکن اگر انہیں پتہ چل جاتا ہے کوئی کبھی پڑھتا اور نہیں پڑھتا ہے، کہنے بہت احسن انداز سے، بہت قرینے کے ساتھ، پتہ بھی نہ چلے، عزت بھی رہے محفوظ، بڑے سلیقے سے اس طالب علم کو متنبع کر دیتے تھے کہ تم طالب علم ہو لہٰذا تم نماز شب کو ترک نہیں کرو، یہ سرمایہ ہے نماز شب۔ لہٰذا یہ شہید جو ہیں یہ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، پہلا پیغام جو ان کا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پاکی سے۔ رات کو میں آج کی تقریر کی جب تیاری کر رہا تھا اور میں نے شہید کی اس جو عبادت کے موضوع پہ آپ نے گفتگو کی ہے اس کو پڑھا تھا، اس میں شہید کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا جو اتنا زیادہ حکم آیا ہے, اس کے ذکر کرنے کا اتنا حکم آیا, قیام الصلاۃ اتنا زیادہ قرآن مجید میں آیا کہ نماز قائم کرو, تو کہتے ہیں نماز قائم کرو کیا ہے, یہ خدا کا ذکر کرو, اس سے مراد کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. وہ پیغمبر اسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن, نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. فرماتے ہیں کہتے ہیں کیا وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے, جو نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے نماز ہم نے پڑھ لی ہے, تو کیا یہ معراج مومن ہے نماز؟ اس نماز کے قیام کے لیے اتنی زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ نماز قائم کرو, کہا یہ نماز کے قیام کی اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہو اس نماز کو اپنے اوپر پیادہ کرو, یعنی اپنے اوپر اپلائی بھی کرو نماز کو. پھر شہید نے خود توضیح دی, کہا وہ کیا ہے, کہا کہ جب تم تکبیر کہتے ہو اللہ اکبر کہتے ہو تو پھر مال تمہارے سامنے بڑا نہیں ہونا چاہیے, پھر قوم تمہارے سامنے بڑی نہیں ہونی چاہیے, پھر اولاد تمہارے سامنے بڑی نہیں ہونی چاہیے, پھر واقع اگر کبریائی ہے اور اگر کبریائی کا کوئی حق رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو اللہ کی ذات ہے اس کو اپنا بڑا مانو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اکبر کے صحیح مفہوم کو جان لو تو دنیا کی یہ بنائی ہوئی خود ساختہ جو سپر پاور ہے تمہیں پتہ چل جائے گا یہ پاور نہیں رکھتے. کائنات میں اگر کوئی پاور رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اور فرمایا آگے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر اس کثرت کے ساتھ جتنا ہی ذکر کو ریپیٹ کیا ہے, آپ اذان اٹھا کے دیکھ لیں, اذان میں تقریباً 6 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے, اقامت کے اندر جو ہے وہ 4 مرتبہ آیا ہے, نماز میں تقریباً ہر رکعت کے اندر 5 مرتبہ تو کہنی پڑتا ہے, تکبیر احرام سے شروع ہوتا ہے اور 3 تکبیروں پہ ختم ہوتا ہے, یعنی اگر گنی تو اچھی خاصی تکبیرات مل جاتی ہیں. اگر اذان سے ہم شمار کریں اقامت کو سلام تک, سب سے زیادہ ذکر شہید کہتے ہیں سب سے زیادہ ذکر اسی کا کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ راہ نجات ہے. جب انسان تکبیر کہہ کر اپنے زمانے کے طاغوت کا انکار کر دے گا, یعنی اس کو سمجھ لے گا تم کتنے بڑی طاقت ہو, تم کتنے بڑے کچھ ہو, لیکن تم اللہ سے بڑے نہیں ہو. میں بارگاہ الہی میں روزانہ کھڑے ہو کر ایک نماز میں دسیوں مرتبہ اقرار کرتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ بڑا ہے, اللہ اکبر اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے, کوئی طاغوت جو ہے, کوئی فرعون, کوئی نمرود, کوئی شداد, کوئی بھی بڑا نہیں ہے, صرف اللہ کی ذات بڑی ہے. کہتا نماز اس انداز شروع کرو. اور اگر اس کے علاوہ شہید نے جملہ اس میں سخت لکھا ہوتا بولا, کہا اگر اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی اولاد بڑی ہے, قوم بڑی ہے, مال بڑا ہے, تو یہ اللہ اکبر جھوٹ ہے. پھر اللہ اکبر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے, کہ یہ اللہ کے سامنے جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہم بول رہے ہیں. اس کو بولے یعنی اس کو اس طرح سے اللہ اکبر کہیں گے یقیناً ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ بڑا ہو جائے. پھر کہا آخری نماز میں اللہ نے پیغمبر اسلام کی رسالت اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام ہے. آخری نماز میں اس کو کیوں رکھا؟ تاکہ یہ بتانے کے لیے جس خدا کو تم کبریا مانتے ہو, جس کو تم بزرگ مانتے ہو, جس کو طاقتور مانتے ہو, یہ انہی کے عبد خالص ہیں, یہ وہ افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں, یہ وہ افراد ہیں جن سے تم رابطہ اگر مضبوط رکھو گے تو ان سے رابطہ مضبوط کرنے سے تمہارا دل نورانی ہو جائے گا, تمہارے دل پہ جو غفلت کے غلاف چڑھے ہیں وہ غفلت کے لباس جو لباس ہے وہ غلاف ہے وہ دور ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ کہا جب یہ دور ہو جائے گا اور دل نورانی ہو جائے گا ان ہستیوں سے وابستہ ہونے کے بعد, ان پر درود و سلام بھیجنے کے بعد, ان کے بندہ ہونے کے اقرار کرنے کے بعد, ان کی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد, کہیں جب یہ ہو جائے گا تب انسان کی روح اس لائق بن جائے گی, شہید کے الفاظ ہیں, تب انسان کی روح اس لائق بن جائے گی کہ انسان کی روح خدا بند متعال کے پرواز کرنے کے لائق بن جائے گی. کا یہ معنی الصلاۃ معراج المؤمن, نماز جو ہے وہ مومن کی معراج کا اس معنی میں ہے. صلوات پڑھے محمد والے اللہ نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور پیرنٹس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ مساجد کو آباد کریں, اس لیے مسجد مقام سجدہ ہے اور مسجدی میں محراب ہوتی ہے. نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو محراب جو ہے جہاں پر جنگ کی جائے, مسجد میں کس سے جنگ کرنا ہے. ہم تو آج مومن مومن کے دست و گریبان رہتا ہے, ہم نے آج محراب کا جو مفہوم ہے ہم بھی محراب کا استفادہ کرتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور تقریباً ہر امام بارگاہ ہے, بہت جو امام بارگاہ خوش قسمت ہیں جہاں پر نہ ہو, لیکن تقریباً تو مہمان تک سب تک ہو جاتی ہے کیونکہ پہلا محراب پائی جاتی ہے. لیکن شہید عارف حسینی کہتے ہیں یہ محراب جو مسجد میں پائی جاتی ہے یہ اصل میں اللہ نے یہاں تم کو دعوت اس لیے دی ہے تاکہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو, جسے پیغمبر نے جہاد اکبر کہا. اپنے نفس کے ساتھ لڑو, اپنے نفس کے, جب تم اپنے نفس پر غلبہ پا جاؤ گے یعنی جہاد اکبر میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. شہید فرماتے خود بخود تم جہاد اصغر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی یہ مسجد ہے جو تمہیں جہاد اکبر کا درس دے کر تمہیں جہاد اصغر کے لیے تیار کرتی ہے. اور فرماتے مسجد کون سا مقام ہے, مسجد وہ مقام ہے جو جہاں پر اسلام کے سپاہیوں کی تربیت کی جاتی ہے. یہ وہ مفاہیم عزیزان محترم کہ میں نے جہاں تک دیکھا امام خمینی کے انقلاب سے پہلے اس طرح کی کوئی گفتگو نہیں کیا کرتا تھا, کوئی اس طرح کے مفاہیم بیان عبادت کے نہیں کرتا تھا وہاں پر, کہ اس کا اثر کیا, اثر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر محراب کے اندر دنیا پہ اس کا کیا اثر ہوگا. شہید عارف حسینی بتا رہے ہیں کہ متاثر دے بتا رہے ہیں اثر یہ ہے کہ یہاں پر تم جہاد اکبر کرو گے, اثر اس کا یہ ہوگا جہاد اصغر میں بھی تمہیں کامیابی حاصل ہو. لہذا مسجد وہ ہے جہاں پر مقام عبادت کے ساتھ وہ مقام ہے جہاں پر اسلامی سپاہیوں کو تربیت دی جاتی ہے.
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے,
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے,
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے,
رہبر کی شکل میں,
زندہ ہے,
رہبر کی شکل میں,
زندہ ہے,
ایران میں دیکھو,
زندہ ہے,
لبنان میں دیکھو,
زندہ ہے,
پاکستان میں دیکھو,
زندہ ہے,
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے,
زندہ ہے خمینی,
زندہ ہے.
محترم اس طرح کے اگر ہم مفہوم کو سمجھیں واقعی عبادت کے یہ مفہوم ہے, پھر آگے چلیں کہتے ظاہر ہے جب مسجد کو اللہ تعالیٰ نے تربیت گاہ بنا دیا جو اسلام کے سپاہی ان کے لیے, تو سپاہی بغیر اسلحے کے جنگ نہیں کر سکتا. اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے, شہید نے اس کی بھی وضاحت کی, کہا جب تم مسجد میں جاتے ہو مساجد کو آباد کرتے ہو اور محراب میں جا کر اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کے اوپر غلبہ پا جاتے ہو جہاد اکبر کرتے ہو تو وہاں پر تمہیں ملتا کیا ہے, کہا یہ مساجد تمہارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. ایمان مومن کا سب سے بڑا اسلحہ ہے, سب سے پیش رفت اسلحہ جو ہے شہید نے فرمایا کہ وہ ایمان ہے. اور پھر ایران کی انہوں نے مثال دی کہ اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی تو آپ نے مثال بھی دی, کہا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب با ایمان نوجوان آگے بڑھتے ہیں تو وہ اسلحہ جو اس زمانے کا بہترین اسلحہ تھا اس کو زمین پہ رکھ کر وہ واپس لے جاتے ہیں. تو اس کے معنی کون سا اسلحہ زیادہ قوی ہے, وہ اسلحہ جو زمین پہ رکھ کر وہ فوج پیچھے ہٹ گئی ہے یا وہ اسلحہ جو سینوں میں محفوظ تھا ایمان کی صورت میں سے لے کر آگے بڑھے. لہذا نوجوان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ایمان سے آراستہ کرے. ایمان بہترین اسلحہ ہے, ایمان بہترین ویپن انسان کے لیے. اگر ایمان ضعیف ہوگا تو یقیناً انسان کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتا. ضعیف ایمان انسان کا چند پاؤں میں بک جاتا ہے, چند دھمکیوں میں بک جاتا ہے, چند خدشات میں بک جاتا ہے, چند وہم و گمان میں بک جاتا ہے. لیکن اگر انسان کا ایمان قوی ہوتا ہے تو شہید عارف حسینی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اتنی مقدس شخصیت, اتنی بزرگ شخصیت 25 سال گزرنے کے بعد آج بھی آپ کے دلوں میں موجود ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, کہتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں اس قوم کی خدمت کروں گا خدمت گزار بن کر, اور اگر میرے اندر کوئی صلاحیت موجود نہیں ہے, اگر میں صلاحیت, شہید کے الفاظ ہیں, اگر میں کوئی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں تو میں اس بات پہ افتخار کرتا ہوں اپنے آپ کو, میں نے آمادہ رکھا ہوا ہے کہ میں دین اسلام پر اپنے خون کو دے کر محمد و آل محمد کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. شہیدی مفہوم یہ ایمان ہے. جس قوم کا قائد ایسا ہو اپنے اتنے مثبت اوصاف کے بعد اتنا توازو کے ساتھ پیش آئے اور اللہ بھی اس کی دعا اتنی جلدی مستجاب کر لے,
اس کو اتنی جلدی اپنے پاس بلا لے کہ تم اگر چاہتے اپنے محمد والے محمد کے سامنے سرخرو ہونا, تم نے اگر یہ دعائی کر لی ہے اور ٹھان لیا ہے تو تمہارا ذکر بھی باقی رہے گا, تمہاری فکر بھی باقی رہے گی, اور ہم تمہیں یہ شہادت کا جو تحفہ ہے یہ بھی تم کو عطا کریں گے. صلی اللہ پڑے محمد والے. یہی شہید کا درس تھا جو نوجوانوں کو وہ دینا چاہتے تھے. اب آئیے جب شہید کی شہادت ہو جاتی ہے, اب وہ پدر بزرگوار جنہوں نے ایسے کتنوں کو تربیت کیا تھا اور ان کی تربیت کے اثر آج تک باقی ہے, یعنی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بیان آپ اٹھا کے دیکھیں جو سب سے پہلے تاثیتی بیان کے چند جملے شروع کیے, جا ظاہر جو مجھے یاد آ رہے ہیں, چند جملے جو شروع کیے وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ وہ تین صفات بیان کی امام خمینی نے کی. وفادار اسلام تھا, مدافع محرومین اور مستضعفین کا جو مدافع تھا یعنی دفاع کرنے والا تھا, اور سید الشہداء کا حقیقی فرزند تھا. یہ تیسری صفت جو امام سلوات پڑھے محمد والے
شہید تیرے خون سے
انقلاب آئے گا,
عارف تیرے خون سے
انقلاب آئے گا,
عارف تیرے خون سے
انقلاب آئے گا,
شہادت شہادت
شہادت شہادت
شہادت شہادت
شہادت شہادت
پر محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات.
پانچ منٹ رہ گئے, 25 منٹس دیے گئے تھے. اعزان محترم, جب امام خمینی نے اس توصیف کے ساتھ, اس تعریف کے ساتھ خراج عقیدت پیش کیا, اس کے ہر جملے پہ آپ غور کریں کہ وفادار اسلام کہنا کتنی بڑی انسان. کسی عالم دین سے بھی ٹیلی فون پہ جب پروگرام ہو رہا تھا, انہوں نے ٹیلی فون پہ کہا جنہوں 18 سال شہید کے ساتھ رہے, واقعی میں بہت بہت زیادہ متاثر ہوئی الفاظ سن کے, کہ وہ انہوں نے کہا میں 18 سال شہید کے ساتھ رہا ہوں, اور ٹی وی پہ کہا انہوں نے کہا 18 سال شہید کے ساتھ رہا ہوں, میں نے اس شخص کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں پایا, جو ظاہر ہوتا تھا وہی باطن ہوتا تھا, جو باطن ہوتا تھا وہی ظاہر ہوتا تھا. اگر وہ کہیں الفاظ استعمال کرتے تھے کہ مجھے اس پہ افسوس ہے تو انہیں تاکیدن کہا, کہ اگر وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اس واقعے اس حادثے پہ افسوس ہے تو کہا ان کو دل کی گہرائی سے افسوس ہوا کرتا. جازیانے موتا ہمارے ساتھ تو دو دن کوئی رہتا ہے تو ہماری حقیقت کھل جاتی ہے. 18 سال کے بعد کوئی شخص یہ کہے واقعی اس کے معنی بہت بڑی شخصیت تھی. میں جس نقطے کی طرف اور اختتام کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ کہ تیسری صفت جو امام خمینی بیان کرتے ہیں, سید الشہداء کا حقیقی فرزند, یعنی ان کی مراد سیادت نہیں تھی کہ نسل کے طور پر امام حسین کے بہت فرزند ہیں, نہیں کہہ سکتا کوئی غیر حقیقی فرزند ہے, کسی بھی سید کو نہیں کہا جا سکتا, تہمت ہوگی. سب سے وہ حقیقی فرزند ہیں, خون آج بھی سید الشہداء کے ان سادات کے جو ہے رگوں میں دوڑ رہا ہے. امام خمینی جو کہہ رہے ہیں حقیقی فرزند جو تاکید پہ کر رہے ہیں, وہ مراد یہ تھی وہ فکر, وہ سوچ, وہ کردار, وہ پیغام جو کربلا میں سید الشہداء لے کر آئے تھے, اس پیغام کو سمجھنے والا, اس پیغام کو بڑھانے والا, اس پیغام کی نورانیت کو پاکستان کے مومنین کے دل تک پہنچانے والا شہید عارف حسین الحسینی, یہ بیان کرنے والا کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا پیغام. امام حسین کا پیغام یہ تھا طاغوت سے ٹکرا جاؤ, ظالم کی مخالفت کرو, مظلوم کی حمایت کرو چاہے تمہاری گردن کٹ جائے. شہید عارف حسینی اسی دروازے سے درس لیا اور اسی راستے میں چلتے رہے کہ چاہے میں شہید بھی ہو جاؤں. اعزان محترم, پھر افسوس کے ساتھ اپنی بات کو تمام, کہ ہم نے واقعاً ہماری قوم نے بہت دیر سے سمجھا کہ شہید ابھی بھی نہیں سمجھ سکی شہید علی حسین کون تھے, لیکن دشمن اتنا مکار تھا, اتنا عیار تھا کہ وہ جانتا تھا یہ نہ جھکنے والا ہے, نہ یہ بکنے والا ہے, نہ یہ بیٹھنے والا ہے. اس کا رائے حل یہ ہے کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے. یعنی دشمن شہید عارف حسین الحسینی کی بہترین انداز سے معرفت رکھتا تھا کہ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے, لیکن اس وقت قوم کے بہت بااثر افراد بھی ایسے تھے جو شہید کی معرفت نہیں رکھتے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص ایک نوجوان ہے, جوان ہے, لیکن اس میں کتنا زیادہ عزم پایا جاتا ہے, کتنی فکر پائی جاتی ہے, کتنی ان میں قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ زمانے کو تبدیل کر سکتا ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال شہید عارف حسین حسینی یقیناً ان کے گناہ ان کا بیرہ صغیرہ معاف کر چکا, یقیناً ان کی خطاؤں سے تم نے چشم پوشی فرمائی, یقیناً وہ تیرے پاکیزہ بندے تھے اور صالح بندے تھے. اے اللہ ان کے مقام کو مزید بلند فرمائے, ان کو یقیناً تو نے جوار سعید و شہدہ میں جگہ نصیب فرمائی, ان کے اس مقام پہ جو جوار سعید و شہدہ میں ہے اے خدا ان کے اس مقام کو مزید بلند فرمائے. اے اللہ اس شہید عارف حسینی کو حق عطا فرما کہ یہ اپنے اس حق کے ذریعے اپنی قوم اور ملت کی شفاعت کر سکیں. خداوند متعال ہم سب کو پیغام علامہ عارف حسین الحسینی شہید کے پیغام کو باقی رکھنے اور ان کی یاد منانے, ان کی افکار کو پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے, دنیا میں جو محب شہ مشرقین ہے, بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے, اور باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر, سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے.
شہادت شہادت
سعادت سعادت,
تم کتنے حسینی مارو گے,
یہ ساری قوم حسینی ہے.
تم کتنے حسینی مارو گے,
یہ ساری قوم حسینی ہے.
تاجیل ظہور امام بلند تر صلوات.
اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.
Now without any delay, I would request حجت الاسلام والمسلمین شیخ بامن پور, who is representing today Hujjatul Islam Wal Muslimin Sheikh Muazzi, who is a representative of Wali-e-Faqih Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. And I'm really thankful, we are grateful for Sheikh Bamanpur for joining us today. Bawad Buland Salawat.
Shaitan Ar-Rahim, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala Al-Tahirin. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. It is an honor to be here on behalf of the Ayatollah Khamenei Hafizahullah in the commemoration of Shaheed Sayyid Arif Husseini. And inshallah, as we had in the slogans, all of us are longing for Shahada, all of us are longing for martyrdom. The important thing is that how this Shahada and martyrdom comes. We should be prepared for any hardship, for any difficulty, but of course we do not want to waste our lives and we do not want to waste people's lives because we long for Shahada and because of misconceptions that some people may have about Shahada. The verse that I recited in Surah Ibrahim alayhi salam says that the messengers who were put under utmost pressure and hardship by their people, they said that we would rely on our Lord no matter what you do with us. Why shouldn't we rely on our Lord? And we will have patience. I want to emphasize this very important concept. And we will have patience on whatever hardship and difficulty you may bring to us. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا عَضَيْتُمُنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ And those who want to rely, they have to rely only on God. And that God who has guided us to the paths that we have to struggle through to reach Him, to attain His greatness. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا صُبْرًا Alhamdulillah, we the followers of Ahlul Bayt alayhi salam can boast and can be thankful and appreciate the fact that Allah has guided us to the best path. The path of enlightenment and knowledge, the path of true interpretation of the Quran, true followership of the Sunnah of the Prophet. Now, amongst the Ummah of the Prophet, there are those who don't have this privilege. There are those who have been barred from this enlightenment of A'im alayhi wassalam. How should we treat them? What is our duty towards them? Do we regard them as part of the Ummah of the Prophet, peace be on him? Or we regard them as outsiders? We try to prevent this knowledge to reach them by excluding them, excommunicating them, or we want to bring them into the fold of this mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. Certainly, the latter is our duty, to bring them into the fold of guidance. We want to guide everyone. We want to guide even non-Muslims to come into this enlightenment. How should we bar those who say they are followers of Muhammad, peace be on him? From this privilege of knowledge of Ahlul Bayt. Now, of course, there are people who are ignorant in this ummah. We know we have experience of them in the past. From among this ummah, there were people who gathered and killed the grandson of the Prophet, peace be on him. From among this ummah, there are those who treated Amirul Mu'mineen, Fatima al-Zahra, the way they treated them. And from among this ummah, there are those who are in utter ignorance nowadays in our contemporary life. How should we treat them? How should we try to enlighten those who are innocent, but they don't have any knowledge? Should we try to come to a head-on collision and fight against these who are members of this ummah? Or we have to have, as the prophets say, لَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا عَضَيْتُمُنَا We will have patience on whatever hardship, killing, torture you bring on us. We will have patience. We put forward our argument. We bring this knowledge on the platform so that everyone can see it. And anyone who wants to choose the enlightenment, they will choose it. Those who do not want, we leave them to Allah subhanahu wa ta'ala to judge them. However, we do not, of course, follow the wrong path of killing. We do not follow the wrong path of retaliating blood of some people by killing other people who have not been involved at all. This is how it goes, isn't it? If the door of retaliation is opened, you put a bomb in a mosque, you kill certain Shias, and the Shias may go and put bomb in another mosque in which there are people who were quite unaware of what had happened here and kill them. This is the retaliation of Jahiliyyah, isn't it?
Yes.
If you kill a number of people from us, we kill a number of people from you, regardless of whether they were involved in this or they were not involved in this. This is the retaliation of Jahiliyyah. We don't want to get into this fight, into this battle. And we have to remember, we cannot finish each other, isn't it? Neither the Sunnis can finish the Shias, neither the Shias can finish the Sunnis. We have to kill and kill and kill and kill until the day of judgment, until Mahdi alayhi salam comes. Is this the right way to follow? Now, you may say, okay, what is the way forward? They are killing us. We saw this heartbreaking film. They are killing, maiming, making ladies, widows, making children orphans. What is our duty? our duty is وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمْنَا. We will have patience. Because we know that Haqq would prevail. We know that every one of us have a duty at a certain time. Our duty is to follow Haqq. Let me give you an example from the early days of Islam. And I want to bring us to the days of Shahid Arif Husseini, the way he discharged his duties, and then what is our duty. The Prophet, peace be on him, sent an emissary to northern borders, which were the territory of the Roman Empire, to give a message to the tribes there about Islam. And they did something appalling. They killed the emissary. Something which never should happen in any international relation. They killed him. Then he sent a group of teachers of the Quran by the invitation of certain tribes there that they said we want to learn the Quran. He sent a number of teachers. They killed all of them as well. Now, the Prophet said this is not something that we would like to happen. If we do not respond, what will happen? They will come forth and kill us. Now, the Prophet, peace be on him, sent an army to somehow deal with this problem, to ask them, what is the problem? Why do you kill our emissaries? Why do you kill our teachers who come here? And the army went and camped in Mu'tah. This is the Battle of Mu'tah, you have heard. Ja'far ibn Abi Talib, peace be upon him, was the head, and then there were other commanders. In that, 3,000 people. That was unprecedented for Muslims to gather an army of 3,000 people. The Prophet sent an army of 3,000 people to Mu'tah. It happened that at that time, the Roman Emperor Heraclius was there with an army of 100,000 men. It just happened. They had camped there. And then the tribes, they gathered an army of about 100,000. So the men, the 3,000 men, with the under the command of Ja'far ibn Abi Talib, they faced an army of almost 200,000 in Mu'tah. Now, they were not obliged to fight, because the Quran says, if you are men of strength and you are men of faith in the heart, your number, if it's less than 10 times of the enemy's number, you don't have to fight. Just go back, retreat. إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مَعْتَيْنَ. If there are 20 patient combatants among you, you can overcome 200. وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ مِعَةٌ صَابِرَ يَغْلِبُوا Alfan bi'ithnillah, min alladhina kafar. And if you are 100, you can overcome 1,000. If you are men of a strength in faith. However, because what we know, you are not, you don't have that strength in faith. Al-an khafafallahu ankum, fa'in kana minkum, ma'atun sabiratun, yaghlibu ma'atayn. If you are 100, you will overcome 200. So you cannot leave the battleground saying that because there are 200, we are 100, we leave. No. However, for these men, there was no such question. There were about 80 times, 70 times their number, 200,000 on the other side, 3,000 on this side. As I said, this was unprecedented for a Muslim army to have 3,000 people. Now, they negotiated, consulted. Ja'far ibn Abi Talib, Zayd ibn Haritha, Abdullah ibn Rawaha, other big prominent companions of the Prophet, they said what to do. They said we had two options. We can go back. There's no, of course, blame on us. We can go back. However, what happens? These Romans would say, look, the Muslim army could not stand against us, so we move forward, we march forward. And this would have happened certainly. Had they retreated, these 200,000 men would have marched towards Medina. And also, we know that we cannot stand this 200,000 men. What should we do? Abdullah ibn Rawaha said, haven't we come here for Shahada? So what's hesitation? We have always longed for Shahada. Others said, well, that's true. However, if they finish all of us, what will happen? They will march forth. They will march forth. Not only will be encouraged. If we retreat, they say, okay, they retreated. They didn't have the courage to fight us. They retreated. But if they kill all of us, what will happen? They will march forth. What should we do? It was a very, very difficult decision to make for this army. Eventually, they said, okay, we fight. We fight. We have 3,000, they have 200,000. We know that the eventual outcome would be martyrdom, but we don't know what to do. We don't know what to do. What is the best decision to make? But we know martyrdom is a good thing, so we go for it. They started the battle. The commander, Ja'far ibn Abi Talib, was killed. Then Zayd ibn Harisa, who was the second commander, he was killed. Then Abdullah ibn Rawah, who was the third commander, he was killed. About 2,000 men were killed in that battle, 2,000 of the believers. Then the command came to Khalid ibn Walid. He said, we have to retreat, but to retreat in a way that they don't think we have retreated. He was a man of battles. Of course, he had lots of experience. So what he did, he made the situation in a way, for example, he said, in the night they retreated, and in the morning they came, the men who were behind, they came forth. The men who were forth, they went behind. They thought that new reinforcement has come for Muslims. And they said, wow, we have killed all these people. They have new men. So they themselves retreated, and the Muslims retreated. They made the war a draw. And this made the Roman Empire to think that we should not go and fight against Muslims. If 3,000 men could stop an army of 200,000, then what will happen to us if we go to Medina, where they have their full army? What will happen to us? So they stopped. And whatever, the Prophet was very sensitive about the Roman Empire, because these were the people who wanted to rule the whole world. And one day, they would have come for Muslims. That's why, for example, that's why, as soon as the Prophet heard the Roman Empire was gathering an army the following year, he mobilized 30,000 men and went for Tabuk, staying there for the Roman army to come. It was a difficult mobilization, 30,000 men in that desert. You will try to take them, provide for them, all these things. That's why it's called in the Quran, Yawmul Usrah, Laqad Taba Allahu Ala Nabi, Wal-Mu'minuna, Wal-Ladhina Amanu, Al-Ladhina Taba'uhu, Fi Yawmul Usrah. Those who followed the Prophet in the day of hardship. They didn't have provisions, they didn't have food, but they had to go. The Prophet was very sensitive in that. Now, these men like Ja'far ibn Abi Talib, Zayd ibn Haris, Abdullah, the 2,000 men who were killed in that battle, they thought that they were stopping people, non-Muslims, to come and take the Muslim lands. But the same people, when internal conflict came, what did they do? Salman, Abu Zar, Ali ibn Abi Talib, all these people. When the internal conflict came, what did they do? They just kept silent. They don't say, we go for Shahada. No. They said, this is not something, this is not Roman army. This is more dangerous. Roman army, we can fight, we go for Shahada, whatever. This is more dangerous. Shahada comes in our silence. Shahada comes in our pacifism. We don't fight internally. Look at the example of Imam Hussein alayhi salam. start the battle against Yazid or Ubaydullah ibn Ziyad, isn't it? He did not start the battle. And he didn't want to fight. He just wanted not to give allegiance, that's all. And he said, leave me, don't ask me allegiance. I live as other Muslims. I don't want to fight. I don't want to create internal problems. And all those companions of the Prophet, sometimes we think that, why are these companions of Prophet kept quiet? And sometimes we see that Amirul Mu'mineen alayhi salam forced those very, very committed companions to go and pay allegiance. Because he didn't want internal problems. He didn't want Roman army hearing that as soon as the Prophet passed away, there was internal war among Muslims, and now we can attack. And now we can take the Muslim lands because they are fighting amongst themselves. He didn't want that. And that's why he said, فَصَبَرْتُ. Just in the same way the messenger said, وَلَنَصْبَرَنَّ عَلَى مَا عَذَيْتُمُونَ. We will have patience over what you, whatever hardship you bring to us. وَصَبَرْتُ وَفِي الْعَيْنِ قَضَى وَفِي الْحَلْقِ شَجَعَ. I had patience, I didn't say anything, although there was thorn in my eyes and bone in my throat. I had patience, I didn't say anything, I didn't do anything. This is how, and this is how Ahlul Bayt established themselves. With knowledge, with patience, they established. Now you see, one day, you couldn't even speak about Shia. You couldn't speak about Ahlul Bayt. Nowadays, alhamdulillah, everyone knows about Ahlul Bayt. And I tell you, as long as people see that we are maghloom, not zalim, people now, everywhere, they say that they are the zalim, these are the maghlooms. And this maghloomiyah has always been our higher ethical ground. Now, one of the people, I was going through the life history of Shaheed Arif, and I saw that one of the most important points of his strength was his call for unity among Shias. Despite whatever was done to him, the High Council of Iran in Lahore, I was reading an interview that he had with one of the Iranian papers. He said that at that time, there were certain hardline Shias who were trying to somehow defeat Sunnis in different cities, not knowing that this is going to cause more conflict. And Shahid Arif Husseini was one of those who always called the situation, always called for this unity. Now you may say, okay, he was killed by the same people who tried, who he tried to somehow make peace with. It doesn't matter. They are not the same people. The same people are the majority of the Ummah. The people who are detesting these sort of violent Salafi movement, Takfiri movement. This is unprecedented among Muslims. We had this at the beginning of Islam, the Khawarij, and now we are experiencing this again with the money of the Saudis. Now, if we try to somehow come out to fight, then we have played in the hands of the Saudis. We have played in their hands. We have played their game. This is what they want. Shia Sunni conflict. We have played in the hands of the superpowers. This is what they want. They want to bring this forth. Last year, BBC wanted to come and interview the program of Fatimiyya in Shia centers. And they wanted to come and interview at the Islamic Center the program of Fatimiyya. I was alarmed. Why now? BBC is interesting in Fatimiyya. Fatima Zahra, what we do in Fatimiyya? Well, that's very interesting. Because they want to bring this on the spotlight, that yes, look, these people say that some of the companions killed Fatima Zahra, we are mourning for that, so that the other side comes. Well, they don't care about Fatima Zahra, they don't care about companions of the Prophet, do they? The only thing is that they want to somehow instigate this. And I think the clever move of Imam Khomeini rahmatullah alayh and Ayatollah Khamenei hafizahullah is always this issue that we never ever, even if they fight us, kill us, we never ever want to bring this unity in the Ummah. And this will come to fruition in several years' time.
Inshallah.
We may, of course, nowadays we see things, we see what's happening, we become so enraged, we become so sensational, but we have to have that patience. And patience will have its rewards, inshallah. And we will have our reward from Allah subhanahu wa ta'ala as well, with this patience, because the majority of the Ummah will judge who is right and who is wrong. It's the majority of the Ummah that we want to guide towards Ahlul Bayt alayhimus salam, isn't it? The Imam alayhimus salam always advised the Shia, go and tell the truth about us and the people will become inclined to us. Now instead of that, look what some Shias do nowadays. Instead of going and disseminating and spreading the knowledge of Ahlul Bayt, they just come out and insult and swear at people who are respectful of Ahlul Sunnah brothers. What good, what benefit this would bring about? Animosity with Ahlul Bayt, these are the fruits of such animosity to Ahlul Bayt, killing Shias in different parts of the world, saying that Shias are kuffar, are najis, these are the things that by insulting, by swearing, that this would with the result. On the other hand, you just mentioned the beauties of the knowledge, beauties of Ahlul Bayt, of their qualities. And the whole Ummah, because the hearts are, the majority, are pure. We don't talk about that minority who are creating all these problems and these issues. So the majority will tend to us eventually. Just as people gradually came back to Ali ibn Abi Talib, isn't it? Now, the majority of the Ummah, 95% of the Ummah, are in love of Ali ibn Abi Talib, isn't it? Either as Imam or as Caliph, or as a companion of the Prophet. Now, this was not the case at the beginning. From the time of Muawiyah until the time of Umar ibn Abdul Aziz, for 60 years, Ali ibn Abi Talib was sweared at and insulted on minbar, on pulpit of Jummah prayer. That's why the Shia didn't go to Jummah prayer. Because one of the compulsory things that the Imams should have done was to swear at Ali ibn Abi Talib. And one Imam al-Shafi'i was asked, what is your opinion about Ali ibn Abi Talib? He said, what should I say about Ali ibn Abi Talib? His enemies try to insult him and to conceal his merits, he's out of grudge. His friends try to conceal his merits out of fear. And look how beloved Ali ibn Abi Talib is in the world at the time of Shafi'i in the 3rd century. So the truth came to open and it did have its fruits. And we will have these bloods, the blood of Shaheed Arif Husseini, other bloods, they will somehow blossom in a very good way, provided we know how we use them, how we make benefit out of them. The blood of martyr is very holy, but the important thing is that we have to know how we have to honor this blood, how we have to make the best use of this very precious thing. This is very important. One last point about the companions of the prophets. The Shias are always criticized that they do not have respect for the companions of the prophet. This is a lie. The Shias have more respect for companions of the prophet than any other Muslims. Look at the 3rd dua of Sahifa Sajjadiyya. That's the Imam Zainul Abidin alayhi salam.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Supplicates and sends greetings to the companions of the Prophet who made this religion possible. If it was not, this is what he says, in that dua, if it was not for the companions of the Prophet, how could our Prophet make this religion possible? It was because of them. However, we are not extremists to say that companions of the Prophet all were immaculate, infallible, ma'sumin. This is what the Sunni view is nowadays. Of course, not their scholarly view, but the general view is that they were all ma'sumin, they didn't make any mistake, they didn't make any trouble ever. Okay, we don't go to that extreme. However, we say that there were few companions that we criticize for what they did. But that doesn't mean disrespect to companionship of Prophet as a concept. Just Ibn Abi al-Hadid mentions in his Sharh Nahj al-Balagha that in the Battle of Siffin, there were four or five people who claimed they were companions of the Prophet, one of them Muawiyah, one of them Amr ibn al-As, that they were in the army of Muawiyah. Four or five, not more than that. Others were strangers to Islam. They were newcomers. They were from the Roman territories they had joined. They didn't know anything about Islam. They didn't know anything about Ali ibn Abi Talib. They didn't know anything about Wasaya of the Prophet. They didn't know anything. They were just fighting for booties. On the side of Ali ibn Abi Talib, there were 18,000 companions of the Prophet fighting against Muawiyah. As Amir al-Mu'minin says, that soon I will come to you fi jahfalan min al-muhajirin wal-ansar. He writes to Muawiyah, I will come with a huge army of muhajirin and ansar to you to prove to you that you are wrong and the right side is with the companions of the Prophet. This is true. And we shouldn't give the ground to our opponents saying that you have no respect for the companions of the Prophet. This is not true. This is utterly wrong. Do we not respect Salman? Do we not respect Abu Zar? Do we not respect Ja'far ibn Abi Talib? Do we not respect Zayd ibn Harithah? Do we not respect Abdullah ibn Rawah? And you name them. Thousands of them. So just because we criticize a few of the companions, and of course we have to criticize in a scholarly manner, not in a way that we should instigate the sensations of the other party. That is not right. That is not correct. Look at Ziyara Ashura, for example. Do imams name anyone there? Except, of course, Muawiyah and Ubaydullah ibn Ziyad and Yazid, who everyone curses them. Muawiyah, of course, the Sunnis have mixed opinion about him. But when it comes to those who are very sacred and holy for this, Allahumma al'an awwala zalimin, thumma thani. They do not name. This is very important. We have to learn this lesson. Why they don't name them? Because they don't want to create this animosity. Inshallah, Allah will help us with the bloods of martyrs that we have in Pakistan, we have in Iraq, we have in Syria, we have in Iran. With the help of these bloods who are honorable, sacred, and holy, inshallah, Allah will help us to open our way, the way of Ahlul Bayt, to the whole Ummah. We don't want to fight the Ummah of the Prophet. We want to enlighten the Ummah of the Prophet. And this is our aim, and inshallah, Allah will help us. Wa sallallahu ala Muhammad.